الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. اللهم صل وسلم على النبي وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. اللہ تعالیٰ نے جو دن پیدا کیے ہیں اور راتیں پیدا فرمائی ہے، مہینے اور سال کی تخلیق فرمائی ہے، بعض سالوں کو بعض سال پر فضیلت ہے، بعض مہینے اللہ کی طرف سے محترم واقع ہوئے ہیں، بعض دن ایسے ہیں جن کی بڑی شرافت اور بزرگی بیان فرمائی گئی ہے. جمعۃ المبارک بھی بہت ہی محترم مکرم اور اسلامی روایات کا حامل دن ہے. حدیث شریف میں فرمایا ہے کہ حضرت آدم کی تخلیق جمعے کو ہوئی ہے، حضرت آدم کا سجدہ بھی جمعے کو ہوا ہے، اور جنت بھی جمعے کو داخل کیے گئے، اور دنیا میں بھی جمعے کو بھیجے گئے. اس پر اشکال بھی ہے کہ یہ تو ایک لغزش کا نتیجہ تھا کہ حضرت سے سرزد ہوئی اور شجر ممنوع کا ارتکاب ہوا، ورنہ حضرت آدم جنت ہی میں رہتے. تو درست بات یہ ہے کہ حق تعالیٰ کا ایک فیصلہ تھا دنیا میں آنے کا، حضرت آدم کا دنیا میں بھیجنے کا، اور دنیا میں آدم کی آمد ایک اعزاز تھا، ایک احترام تھا، کیونکہ اللہ نے پہلے کہا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں اس زمین میں اور زمین کے نظام کو چلانے کے لیے ایک خلیفہ پیدا کروں گا. تو تخلیق خلافت یا تاکید خلافت یہ روح زمین کے نظام کے سنبھالنے کا مسئلہ تھا. بے شک اس کے لیے ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس کے نتیجے میں جنت میں نہ رہے اور دنیا میں آئے. اللہ تعالیٰ نے کہا بھی وَلَكُمْ فِيهَا مُسْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ، یہی رہنا ہے اور ایک وقت تک رہو گے، ہمیشہ نہیں. دنیا ہمیشگی کی جگہ نہیں ہے. اس زمین میں، زمینی مخالق میں اللہ تعالیٰ نے آدمیوں کو یعنی انسانوں کو جو فضل اور شرف عطا کیا ہے وہ حضرت آدم کی وجہ سے ہے، کیونکہ آدم تو حضرت آدم ہی ہے نا، اولاد کو آدمی کہتے ہیں. پہلا خلیفہ اور پہلے انسان اور پہلے پیغمبر حضرت آدم ہیں، اور انہیں بہت زیادہ بزرگی دے دی گئی، یہاں تک کہ فرشتوں جیسے مقدس مخلوق کو حکم ہوا کہ اس کا سجدہ کرو. یہ حکم ان کو امتحانی تھا، حق تعالیٰ نے دیکھنا تھا، کیونکہ امتحان ہمیشہ سخت ہوتا ہے، پناہ مانگی گئی ہے امتحانات سے. اور امتحان اسی کو کہتے ہیں جو جھنجھوڑتا ہے. امتحان کے بعد ہی تکریم اور تعظیم کا ماحول ملتا ہے. دنیا مکمل امتحان گاہ ہے. عمر کا حساب ہوگا، جوانی کا حساب ہوگا، مال و دولت کا حساب ہوگا، دو طرح ہوگا، مال آیا کہاں سے تھا اور خرچ کہاں کیا ہے، ہر چیز کا ایک سوال ہے. لیکن دولت کے دو سوال ہیں، کیونکہ دولت میں دو امتحان ہیں، ایک تو صحیح مقامات اور صحیح ذرائع سے کمانا ہے. مسلم اور کافر کا یہ فرق ہے، کافر آزاد ہے، اس نے قانون الہی کی اطاعت نہیں کی، اور قانون الہی سے منکر اور منحرف ہونے کی وجہ سے وہ حلال و حرام کا فرق نہیں کرتا. لیکن مومن نے عہد و پیمان کیا ہے اور پابندی قبول کی ہے، تب جا کے وہ مومن کہلایا، مسلم کہلایا. اب اگر مومن مسلم بھی کافر کی طرح آزاد کمائی کرے اور شریعت کو ایک طرف کر کے مال بٹورے اور جمع کرنے لگے، تو یہ تکلیف کا وقت ہوگا، اور اس سے مومن کا ایمان اور مسلم کا اسلام اور اس کے مقامات متاثر ہو جائیں گے. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے پیغمبرو حلال کھاؤ اور نیک عمل کرو. تو حلال کھانے کا حکم پہلے آیا اور نیک عمل کرنے کا حکم بعد میں دیا. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اے ایمان والو صاف ستھری حلال چیزیں کھایا کرو، اللہ کا شکر کرو کہ تمہیں حرام و حلال کا پتہ چلتا ہے، تمہیں اطلاع مل جاتی ہے کہ یہ کام کرنے کا ہے اور یہ نہ کرنے کا ہے. اس پر مطمئن ہونا اور خوش ہونا کہ یہ کام میں اس لیے نہیں کر سکتا کہ میں مسلمان ہوں، یہ کام میرے لیے جائز نہیں ہے، ہمارے اسلام کی اجازت نہیں ہے، بس یہ امتحان ہے اور یہ کامیابی ہے، یہ احساس شعور اور اس پر عمل پیرا ہونا. حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہے، اور انہوں نے ایک سودا کیا تھا، ایک معاملہ کیا تھا. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، تو حضرت عائشہ صدیقہ نے زید ابن ارقم کو خط لکھا اور ان کو کہا کہ آپ اس معاملے سے پیچھے ہٹیں اور اس سودے کو ختم کریں. وَإِلَّا أَبْتَلَ اللَّهُ حَجَّكَ وَجِهَادَكَ بَرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، ورنہ آپ نے جو جہاد پیغمبر کے ہمراہ کیا ہے، جو حج کیا ہے، سب کو اللہ باطل کر دے گا. بخاری شریف مغازی میں ہے کہ زید ابن ارقم نے پیغمبر کے ہمراہ 19 غزوات میں شرکت کی. حجۃ الوداع جو پیغمبر کا ہوا ہے اور صحابہ کا، جب سے کعبہ شریف بنا ہے اور جب تک دنیا میں قائم رہے گا، ایسا حج کبھی نہیں ہوا ہوگا جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حج ہے اور صحابہ کا حج ہے. کیونکہ ایسا شخص، ایسا عابد اور زاہد، ایسا مکرم رسول، ایسا محترم نبی اولین میں کوئی نہیں، اور آخرین کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ تو آپ خاتم النبی ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ معاملات میں خیال نہ رکھنا کتنا نقصان دہ ہے، کہ وہ اعمال جو پہلے ہو چکے ہیں جیسے غزوات مع الرسول اور حج مع النبی، پیغمبر کے ہمراہ غزوات ہوئے ہیں اور پیغمبر کے ساتھ ایک جلیل القدر صحابی نے حج کیا ہے، اور پھر ایک ایسا معاملہ ہوتا ہے خرید و فروخت کا جس میں ان اعمال کے ضائع ہونے کا بھی اندیشہ ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ زندگی بھر احتیاط ضروری ہے. صرف یہ کافی نہیں ہے کہ ہم نے نماز پڑھی، نماز کے بعد بھی اعمال صحیح رکھنے ہیں تاکہ نماز کو نقصان نہ پہنچے. صرف یہ کہنا کافی نہیں ہے کہ ہم نے روزے رکھے، ہم نے زکات دے دی، بلکہ وہ حج جو عمر میں ایک مرتبہ فرض ہوتا ہے اس کے ختم ہونے اور ڈسمس ہونے کا اندیشہ ہے اگر آدمی اگلی زندگی میں احتیاط نہ کرے. مال و دولت کے تعلق میں انسان سے خطائیں ہوتی ہے. یہ خطائیں کس درجے کی ہے یہ میزان تو شریعت کے پاس ہے. شریعت کے سامنے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. کہتے ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک معاملہ کیا تھا، معاملہ کیا صرف بات چیت ہو گئی. امام بخاری نے کچھ سامان لگایا تھا اور ایک آدمی نے آ کے کہا کہ اتنے کا اگر آپ دینا چاہے تو میں لے سکتا ہوں. امام بخاری نے نہ اس کو ہاں کیا اور نہ کیا اور وہ آدمی چلا گیا. دوسرا آدمی آیا اور اس نے ڈبل ریٹ بتایا کہ میں اتنے دے سکتا ہوں اس کے. امام بخاری نے کہا کہ میں اپنی نیت خراب نہیں کروں گا، بدلوں گا نہیں. جب اس نے یہ کہا میرے دینے کا ارادہ ہوا تھا، اب تا وقت یہ کہ وہ انکار نہ کرے میں پیچھے نہیں ہٹوں گا. صرف اس لیے کہ آپ ڈبل پیسے دے رہے، یہی امتحان ایمان کا ہوتا ہے انسان کا. حالانکہ شرعان یا فقہان افتا کے پیش نظر چونکہ ایجاب قبول نہیں ہوا تھا تو فریقین آزاد تھے متعاقدین، ان پر الزام عقد نہیں ہے. مگر محاسن نیت، استقلال اعظم، وہ ایک علیحدہ مضبوطی ہے جو اللہ تعالیٰ کسی مسلمان کو نصیب فرمائے اور شام کو بات کرے اور صبح منحرف ہو جائے اور بڑے بڑے عہود اور عقود سے ذرا ذرا سی باتوں پر آدمی پسپائی اختیار کر لے. اللہ رب العالمین ایمان اور انجام کی حفاظت فرمائے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے خاص الخاص شاگرد امام محمد بن الحسن الشیبانی، انہوں نے بہت کتابیں لکھی ہیں. کہتے ہیں کہ قدماء میں ان سے زیادہ تصانیف کسی کی نہیں ہے. تو ایک آدمی نے ان سے کہا امام محمد سے کہ آپ نے ہر موضوع پر کتاب لکھی، ایک کتاب ایسی بھی لکھ لیتے کہ تقویٰ کیسے اختیار ہوگا، آدمی پاک دامن کیسے بنے گا، عفت کیسے رہے گی. تو امام محمد نے کہا کہ صنفت فی البیوع, میں نے خرید فروخت کے مسائل تفصیل سے لکھے. آدمی کے جب خرید فروخت, بازار اور منڈی, معاملات, عہد اور عقد درست ہو, وہ اعلیٰ درجے کا متقی و پارسا ہوگا. امام محمد رحمت اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے, اس کا نام ہے الاکتساب فی الرزق المستطاب, کہ حلال رزق کمانے کا کیا طریقہ ہے. غالباً اس طرف اشارہ ہے. بعد میں شمس الائمہ سرخسی نے اس کی شرح لکھی ہے اور کتاب الکسب کے نام سے شائع ہے. اصل متن امام محمد کا ہے اور اس کا نام ہے الاکتساب فی الرزق المستطاب, پاک صاف رزق کس طرح کمایا جائے گا. پاک صاف رزق کمانا صرف ایک رزق نہیں ہے, لباس بھی صحیح پہننا ہے, شریعت کے خلاف نہیں کرنا ہے, اور عہد و پیمان پر بھی قائم رہنا ہے, پیچھے نہیں ہٹنا ہے. جب تک کہ شریعت اجازت نہ دے پیچھے ہٹنے کی. شریعت کہتی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود, عہد و پیمان پر ڈٹے رہو, اس کا ایفا کر لو. لا الہ الا اللہ. عبداللہ ابن عمر نے ایک موقع پر اپنے زمانے کے ایک حکمران کے ساتھ عہد و پیمان کیا تھا. بعد میں پتہ چل گیا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن عبداللہ ابن عمر نے کہا جب تک شریعت اجازت نہ دے پیچھے نہیں ہٹ سکوں گا, اور اپنے اولاد کو, شاگردوں کو, متبعین کو, بخاری میں ہیں, سخت ترین تنبیہ فرمائی. اور اس وقت ایک حدیث بیان کی, وہ بڑی حیران کن ہے. آپ نے فرمایا قیامت کے دن وہ شخص جو اپنے عہد سے پیچھے ہٹاؤ, اپنے عقد سے پیچھے ہٹاؤ, ایک خطرناک قسم کا جھنڈا غداری کا اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا. مذاکرات ہو گئے, مذاکرات نہیں ہوئے, معاملہ ہو گیا اور نہیں ہوا, ایسے ہی سمجھتے جیسے گپ شپ ہے, جیسے زبانی جھمائے خرچ ہے. کیونکہ جب تک لوگوں میں ایمان پیدا نہ کیا جائے, ایمان کی ضرورت نہ سمجھائی جائے, انسانیت کے آداب نہ سکھائے جائے, لوگ اپنے عہد و پیمان پر رہتے نہیں, پیچھے ہٹ جاتے ہیں, دیکھتے نہیں ہیں کہ کتنا شر فساد ہو رہا ہے, کتنے خطرات پیدا ہو رہا ہے, چھوٹا معاملہ ہو یا بڑا, ایک فرد کا معاملہ ہو یا کئیوں کا ہو. لیکن اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ آدمی اپنے عہد پر, عقد پر, قول پر محکم رہے. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ, جو عہد و پیمان کیا ہے اس کو پورا کرو. بے شک عہد و پیمان کے بارے میں عند اللہ سوال ہونے والا ہے. اس وقت لوگوں کے ضمیر بہت زیادہ مرجا گئے, اور اس وجہ سے شعور ختم ہوتا جا رہا ہے. ایک داخلی صلاحیت ہے, اس کو ضمیر کہتے ہیں. تیرے ضمیر پر اگر نہیں نزول کتاب, گرہ کشا ناراضی نہ صاحب کشاف. اقبال نے اس سے تخاطب کیا ہے. تھا جو نا خوب بتدریج وہی خوب ہوا, کہ غلامی میں بدل جاتے ہیں قوموں کے ضمیر. یہ داخلی صلاحیت ہے کہ انسان کو اچھے کاموں سے رغبت ہوتی ہے اور غلط کاموں سے نفرت ہوتی ہے. یہ ایک ضمیر کی حیات ہے, ایک زندہ ضمیر موجود ہے. ایک مضمر صلاحیت ہے, ایک سر مکتوم ہے. یہ جو کانگریس کا لیڈر تھا نا گاندھی, تو یہ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد صاحب, صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند اور ہندوستان کے جو اکابر تھے اس وقت دین کے اور سیاست کے, ان کے ساتھ بہت زیادہ قریب تھا. پھر تقسیم جب ہو گئی ہند کی، پاکستان بنا، ہندوستان علیحدہ ہوا، ظاہر متعصب قوم ہے ہندو، انہوں نے جگہ جگہ مسلمانوں کو مارنا شروع کیا، پریشان کیا. تو یہ گاندھی جلسوں میں بڑا روتا تھا اور یہ کہتا تھا تم نے مولانا حسین احمد کے صاحب نے مجھے شرمندہ کر لیا، ہم نے عہد و پیمان کیا تھا کہ یہاں ایک دوسرے کو کچھ کہیں گے نہیں، یہ تم کیا پوری پوری ریل گاڑی ختم کر دیتے ہو. جہاں کسی کا بہت اندوہناک تاریخ ہے وہ ہم سے نہیں بیان ہو سکتی ہے، وہ بیان صحیح طرح ہو جائے تو آدمی کا کھانا زہر ہو جائے، نیند حرام ہو جائے اور پتہ چل جائے کہ تقسیم ملک کی ہوئی ہے یا تقسیم مسلمانوں کی طاقت کی ہوئی ہے. بظاہر تو ملکوں کی تقسیم تھی لیکن حقیقت میں مسلمانوں کا جو جتھا تھا اور جو اتحاد تھا اور جو قوت تھی جس کے بلبوتے پر 700 سال حکومت انہوں نے کی، اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا تھا. تو لوگ کہتے تھے اس زمانے کے اخبار نویس اور مورخین کہ باوجود ہندو ہونے کے گاندھی کا ضمیر جو تھا وہ زندہ تھا، اس کو شرم آتی تھی کہ یہ مسلمان مارے جاتے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ یہاں کے اصلی باشندے ہیں اور ان کے بڑوں نے جتنی حکومتیں کی اورنگزیب تک وہ سب کے سب امن کی حکومتیں تھی اور اس میں رعایا کو عدل حاصل تھا، انصاف حاصل تھا. لہذا اس طریقے سے پیش آنا کہ تم مولانا حسین احمد کے سامنے مجھے رسوا کرتے ہو، میں ان کو کیسے جو نہ آنکھیں دکھاؤں گا. یہ ایک ضمیر ہے، پتہ چلتا ہے کہ غیر مسلم کے ضمیر میں بھی صلاحیت ہو سکتی ہے جو کم از کم دنیا کا روش تو سمجھے. یہ تو ہر شخص سمجھتا ہے کہ یہ میں ظلم کر رہا ہوں، یہ میں انصاف کر رہا ہوں. یہ تو ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ اس کام میں میرا اخلاص ہے یا خود غرضی. یہ بھی ہر شخص سمجھتا ہے کہ میرے ان حرکات و سکنات سے رعایا کو اور معاشرے کو کوئی خیر پہنچ رہی ہے یا اس میں شر پھیل رہا ہے. اس لیے اللہ قرآن کریم میں پیغمبر کو کہتے ہیں کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، صحابہ سے بھی مشورہ فرمائے. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جب ایک کام کرنے کا ارادہ کر لیا پھر سہارا اللہ پر ہو، نہ کسی فرد پر ہو نہ کسی کے مشورے پر ہو. مشورہ تو ایک تعین کے لیے ہے کہ شاید بہت زیادہ اچھی باتیں سامنے آ جائے. چنانچہ آپ نے جب مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو آپ نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ تعبیر کرتے ہیں، تعبیر النخل، کھجور کے باغات میں پیوند لگاتے ہیں جس کو قلم لگانا کہتے ہیں، اور بڑا مشکل کام ہے، ہر ہر پودے کے ساتھ لگے رہتے ہیں اور اس میں پیوند لگاتے ہیں، پھر وہ فصل جو آگے بڑھتی ہے بہت زیادہ آتی ہے. آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ صحابہ نے کہا اس سے کھجوریں بڑھ بھی جاتی ہے اور بڑی بڑی کھجوریں آتی ہیں. آپ نے کہا رہنے تو اس کو، تو اس کو نہیں کیا، اگلے سال کچھ کھجوریں کم آئی. آپ نے فرمایا انتم عالم بامور دنیاکم، اپنی دنیا تم جانو. محدثین نے اس میں ایک نقطہ لکھا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ صبر کر لیتے والی تھی، وہ معجزہ تھا آپ کا، جیسے معجزات ظاہر ہوتے تھے. ظہور اعجاز کے لیے اور کرامت کے لیے بھی بڑا سینہ چاہیے، تحمل چاہیے، تثبت چاہیے. اب دیکھو جابر آپ کے پاس آئے غزوہ خندق کے موقع پر، آپ نے آپ کو دیکھا اور صحابہ کو دیکھا تو بہت تکلیف نظر آئی کہ بھئی کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا گیا، گھر گئے چھوٹا سا بکرا تھا وہ کاٹا، تھوڑی سی جو تھی اس کا وہ پیسا اور پھر حضرت کی خدمت میں آئے کہ حضرت 4-6 آدمیوں کا کھانا ہے، آپ تشریف لائے. آپ نے خندق کے کنارے کھڑے ہو کر کہا یا اہل خندق، بخاری کے الفاظ ہے، ان جابر قد صنع لکم سورا فحی علی السریت، یہ خندق کھودنے والوں حضرت جابر نے تمہارے لیے کھانے کا انتظام کیا ہے، سب آ جاؤ. تفصیلی حدیث بخاری میں موجود ہے. وہ سب لوگ آئے، ایک روایت میں 1800 تھے اور صحیح اور روز میں نقل کیا سہیلی نے کہ 3000 سے متجاوز لوگ تھے، سارے آئے اور 4-6 آدمیوں کا کھانا تھا. آپ نے کھانے پر بھی کچھ پڑا اور گوندے ہوئے آٹے پر بھی کچھ پڑا، اور 3000 یا 1800 آدمیوں نے کھایا اور اتنا ہی بچ گیا. چونکہ یہاں ایک ہی نظریہ تھا اور وہ یہ کہ بس اللہ ہی کام آئیں گے اور اللہ ہی پر بھروسہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا شان دی تھی، آپ نے ان کو کہا میرے آنے سے پہلے نہ سالن نکالو نہ روٹی نکالو. حضرت تشریف لائے اور سالن کے برتن پر بھی کچھ دعائیں پڑی اور گوندے ہوئے آٹے پر بھی کچھ کلمات پڑے، اور اس کے بعد اس کو کہا اپنی پڑوسنوں کو بلاؤ کہ آپ کے ساتھ روٹی پکائے. 4 آدمیوں کا کھانا ہزاروں کے لیے کافی ہوا. یہ اللہ نے نبی سے اعجاز ظاہر کیا. اس میں ایک نقطہ بھی لکھا ہے، وہ یہ کہ امت دین پر متوجہ ہو جائے، رزق کے لیے غلطیاں نہ کرے، رزق کے خزانے اللہ نصیب کر دے گا. رزق کے لیے خود متلاشی رہنا بہت ہی کمزور ذہن ہے. رزق طبعی چیز ہے. قسم الحلال فریضتم بعد الفرائض، حلال رزق کمانا فرض ہے مگر دیگر فرائض کے بعد. اس کو ثانوی درجہ دے دیا. اب ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، جماعت بھاگتا ہے، جی میں مجھے کام ہے، کیا کروں جی، دکان کھولنی ہے، یہ فرض کے حلال کما رہے آپ. یہ فرض اور فجر اور اتنے اہم جماعت اتنے ذرا سی بات کے لیے چھوڑ رہا ہے. قسم الحلال فریضت بعد الفرائض، وہ جو عینی فرائض ہیں جو ہر مومن مسلم کلبگو پر عاقل بالغ پر باقاعدہ فرض ہے، وہ اول ہے. اور یہ پیٹ کی کوشش ہے اور بشریت کی کوشش ہے، یہ اس کے بعد ہے. صحیح مسلم میں ہے کہ ابو ذر غفاری سے لوگوں نے پوچھا تھا کہ ہم تو بڑے بڑے دھندے کرتے ہیں اور تجارات کرتے ہیں اور زراعت کرتے ہیں، آپ نے کہا اگر یہ دین کے ساتھ چل رہی ہے تابع ہو کر تو جائز ہے، اور اگر یہ دین کو نقصان پہنچا رہے ہیں تو پھر ان سے پیچھے ہٹنا پڑے گا. ہر وہ کام جو بے دینی لا رہا ہے وہ مسلم کے لیے حرام ناجائز ہے، اور ہر وہ ادا، ہر وہ معاملہ جس سے دین میں پختگی آتی ہے، دین کے شکرانے پیدا ہوتے ہیں اور دینداری نصیب ہوتی ہے، وہ مستحسن ہے، پسندیدہ اقدام ہے، قابل قدر ہے. ترمذی شریف میں ہے اور بخاری شریف میں بھی فضائل قرآن میں مل گئی کہ ایک شخص تھا، وہ جب بھی سورہ فاتحہ نماز میں پڑھ لیتا تھا تو پڑھتا تھا قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، جسے عموماً عوام جن کو قرآن شریف یاد نہیں ہوتا وہ یہی سورت پڑھتے ہیں، اور پڑھ سکتے ہیں، بہت بہترین ہے اور بہت ہی فضیلت والی ہے اور سلس قرآن ہے. بزرگان دین کہتے ہیں کہ جس نے قرآن شریف نہیں پڑھا ہے اگر وہ 3 دفعہ سورت اخلاص پڑھ لے تو 1 قرآن کا ثواب مل جائے گا. لیکن جن کو قرآن شریف یاد ہے اور مختلف سورتیں یاد ہیں تو بھئی ہر سورت کا حق ہے، کبھی یہ پڑھو کبھی وہ پڑھو. وہ عجیب تھا، وہ جب بھی ورد والی تو قلو اللہ واحد. اس میں 2 روایتیں، ایک اس طرح ہے، دوسری یہ کہ نہیں اور سورت پڑھتا تھا لیکن اخیر میں یہ ضرور ملاتا تھا. اس میں بھی دو قول ہیں. ایک قول یہ ہے کہ سورت پڑی مثلا والضحا اور جب ختم ہوئی تو قل اللہ احد، دوسری رکعت میں علم نشرح ختم ہو گئی قل اللہ احد پھر رکو. اور ایک قول یہ کہ نہیں، پہلی رکعت میں کوئی سی بھی سورت، آخری میں ضرور قل اللہ احد. یہ ایک عجیب سا معاملہ تھا جو عام صحابہ کا عمل نہیں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کی گئی کہ حضرت یہ تو بغیر صورت اخلاص کے نماز ہی نہیں پڑھتا، حالانکہ آپ کا حکم، آپ کا عمل، آپ کا ارشاد یہ ہے قرآن مجید کی جتنی صورت یاد ہو وقتاً فوقتاً وہ پڑھی جائے، ہر صورت کا حق ہے. آپ نے اس کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ اس نے کہا اس صورت میں صفت الرحمن ہے، اللہ جل جلالہ کی توحید ہے، اللہ کی وحدانیت اور فردت بہت نرالے طریقے سے ہے، میں چاہتا ہوں کہ میری ہر رکعت میں اور ہر نماز میں ہو. آپ نے کہا حبو کا یدخلک الجنہ، آپ کے لیے یہ صورت اس طرح پڑھنا جائز ہے اور یہ آپ کو جنت پہنچا کے رہے گی. دیکھو اس کا اقدام بالکل عجیب نیت کے ساتھ تھا. آپ نے اجازت دے دی انہیں اور فرمایا یہ تو خالص جنتی اعمال آپ کر رہے ہیں، حبو کا یدخلک الجنہ. لا الہ الا اللہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب کا عمل یہ ہے کہ بھئی کہیں جنگل اور دشت میں کہیں فارغ ہو گئے آدمی تو ڈھیلے اور پتھر سے بھی استنجا ہو جاتا ہے، ہر جگہ تو پانی نہیں ہوتا تھا. اب ایسے مقامات اور ایسے دشت اور جنگلات آتے ہیں کہ پانی کا فقدان ہوتا ہے، تو مقصود تو نجاست اور غلاظت ہٹانا ہے اور نظافت پیدا کرنی ہے. وہ ڈیلے سے بھی ہو جاتا ہے، پتھر سے بھی ہو جاتا ہے، اور جہاں پانی ہو تو پانی سے سب کام ہو جاتا ہے. لیکن ایک جماعت ایسی تھی، کچھ افراد ایسے تھے کہ وہ کوشش یہ کرتے تھے کہ وہ استنجا بھی ہو اور اس کے بعد پانی بھی ہو. اس زمانے میں تو بہت مشکل ہے. مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ، مفتی اعظم مفسر قرآن، نے خطیب کو کہا ارے بھائی رہنے دو، ایسا نہ ہو یہاں کوئی ڈیلے لے آئے، کہاں جائیں گے، یہ تو سارا بند ہو جائے گا. اس زمانے میں ایک خاص قسم کے ایک ملک سے طلباء آتے تھے اور وہ ڈھیلوں کے بغیر استنجا نہیں کرتے تھے، تو ہر روز جو انہیں ایک تباہی مچتی تھی، تو عورت خانوں میں فلش سسٹم جو ہے وہ فیل ہو جاتے ہیں، تو اس کی جگہ یہ ٹیشو پیپر وغیرہ یہ نکلے ہیں. اور اتنے پیسے ہر ایک انسان کے پاس ہوتے ہیں، جیسے اپنے آپ کو پالنے کے لیے سب کچھ ہوتا ہے، تو طہارت وہ تمام چیزوں کی بنیاد ہے اور اس میں اطمینان بھی ضروری ہے. بہرحال قرآن کریم کے اندر ایک آیت نازل ہوئی سورۃ توبہ میں، اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف کی، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، یہاں کچھ لوگ رہتے ہیں وہ بہت زیادہ پاکی کو پسند کرتے ہیں. واللہ یحب المطہرین، اللہ تعالیٰ ان پاکی پسندوں کو پسند فرماتے ہیں. آپ نے ان سے پوچھا کہ تم کیا کرتے ہو؟ قبا کے جو باشندے تھے ان سے آپ نے پوچھا کہ تم لوگ کیا کرتے ہو؟ کیونکہ اللہ نے قرآن میں تمہاری تعریف کی ہے، ان اللہ قد اثنا علیکم فی کتابی فماذا تعملون. انہوں نے یہ قصہ سنایا کہ ہمارے بھائی لوگ یا ڈیلے پتھر سے یا پانی سے، ہم ذرا کوشش کرتے ہیں کہ اچھی طرح استنجا ہو جائے. آپ نے کہا یہی عمل ہے، اس کو پکڑے رکھو، اللہ نے تمہاری تعریف کی ہے. فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، طہارت عبادات کی جڑ ہے، اصل ہے، اساس ہے، بنیاد ہے، جسم پاک ہو، کپڑا پاک ہو، باوضو ہو. صوفیاء کہتے ہیں دل و دماغ بھی پاک صاف ہو خیالات سے، وساوس سے، بدگمانی سے، اور پھر وہ عبادت کرے تو صحیح معنوں میں فرش پر بیٹھ کر عرش نظر آتا ہے اور وہ عبادت درمیان میں رکتی نہیں ہے. اور بر زبان تسبیح و در دل گا و خر اور ایچونی تسبیح کو جا ماند اثر. اس طرح کے کام تو نہیں چلے گا. ہاتھ اٹھائے ہیں مگر لب پر دعا کوئی نہیں, کی عبادت بھی تو وہ جس کی جزا کوئی نہیں. بخاری شریف میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں جب جنتوں کی سیر فرما رہے تھے, ملائک ساتھ تھے, آپ کو تقریباً ہر جنت میں داخل ہوتے وقت, صحیح بات یہ کہ تمام جنتیں آپ کو دکھائی گئی, جن جن جنتوں کی آپ نے امت کو دعوت دینی تھی ساری جنتوں کی سیر کرائی گئی. تو آپ جس جنت میں داخل ہوتے تھے آپ کو ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے بلال آگے جا رہے اور ان کے جوتوں کی آہٹ آ رہی. اب بلال تو دا اسلام پمینارو ولا ندا تھا, اسلام کا معزز مؤذن ہے, قیامت تک ایسا مؤذن پیدا نہیں ہو سکے گا. جب مکہ فتح ہوا اور سب لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکباد دے رہے تھے تو آپ نے حضرت بلال کو مبارکباد دی اور آپ نے کہا کہ اس شہر میں اس دین کے لیے آپ نے بہت سزائیں پائی. اور جب بلال نے اجازت مانگی کہ میں کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اذان دیتا ہوں اور وہ چڑھنے لگے تو حضرت خود دیکھ کے بہت خوشی محسوس کر رہے تھے. تبھی تو اقبال رونے لگا اور اس نے کہا کہ رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی, اور فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی, واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی, اور برق طبعی نہ رہی شعلہ مقالی نہ رہی, اور مرثیے مسجد مرثی خواہیں کہ نمازی نہ رہے, یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. لا الہ الا اللہ, اتنی اذان سفرن حضرن. علماء دین فرماتے ہیں صرف ایک واقعہ ایسا ملتا ہے جس میں حضرت سودا رضی اللہ تعالی سواد سے سودا انہوں نے اذان دی اور بلال تکبیر کرنے لگے, آپ نے کہا من اذن فہو یقیم ان اخاک سودا قد اذن, آپ کے بھائی سودا نے اذان دی, جو اذان دے وہی تکبیر کا ہے. ورنہ آپ ہی کی تعظیم ہے وہ خوب ہے. اللہ نے اس میں عجیب اثر ڈالا تھا, دنیا میں خوشلحان بھی بہت ہوں گے لیکن مؤذن حضرت بلال جیسے بانگی دنیا میں نہیں آئے گا. لیکن عجیب بات ہے کہ شب معراج میں جنت تو جاتے جاتے جو آپ جنت میں داخل ہوتے تھے تو محسوس ہوتا تھا کہ یار انی اسمع دفن علیک قبل بین یدی فی الجنہ, بخاری, میں اپنے سے آگے اور وہ بھی بلال تیرے جوتوں کی آہٹ سنتا ہوں. یا خدا, نبی سے کوئی آگے ہو سکتا ہے؟ اور پھر وہ بھی بلال میرے بلال کے جوتوں کی آہٹ. لا الہ الا اللہ. علماء دین نے ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ عالم بالا کے اندر نیچے اور اوپر حیات اور ممات سارے ایک ہو جاتے ہیں, تمام رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں. ان رکاوٹوں کو ختم کرنے کا آخری ذریعہ وہ موت ہے. اور یہ عوالم جتنے ہیں یہ سب پیغمبر کے لیے اس طرح مٹھی میں کر دیے گئے تھے. والمسلۃ طویلۃ الذیل فی محلہا, صدرالدین شیرازی نے الاسفار کے اندر مفصل لکھا ہے. تو بلال سے آپ نے پوچھا معراج سے واپسی پر کہ جب میں جنت اور جاتا تھا تو آپ کے جوتوں کی آہٹ سنتا تھا, کیا کرتا ہوں؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی غیب دان نہیں ہے اور علم غیب نہیں ہے. ان سے بھی پوچھا, انہوں نے بتایا, ان سے بھی پوچھ رہے. حالانکہ اعمال سب آپ کی سنت کے اتباع میں تب جا کے مؤثر ہوتے اور جاندار ہوتے. جو قبروں والوں کو اور پیروں کو اور بزرگوں کو غیب دان کہتے وہ بڑی سخت غلطی کرتے, اسلامی تعلیم کے خلاف نظریہ بناتے. تو حضرت بلال نے کہا کہ میری کوشش یہ ہے کہ میں جب وضو کر لوں تو اس کے بعد دو رکعت نفل پڑھ لیتا. اب دیکھو یہ اس کا پہلا شکر ہے. اور فقہا نے لکھا ہے کہ تحیت الوضو اسی کو کہتے ہیں کہ آدمی وضو کر لے تو دو رکعت پڑھ لے. اب اس میں یہ امر مسلم ہے کہ وہ اوقات ہونا چاہیے جن میں نفل پڑھنا جائز ہو. کوئی شخص عصر کی نماز کے بعد جبکہ وہ پڑھ چکا ہے وضو کر لے تو دو رکعت نہیں پڑھ سکتا. کوئی شخص فجر کے وضو کر لے تو صرف دو سنت اور دو فرض ہے. فجر کے وقت نہ تحیت الوضو ہے, نہ تحیت المسجد ہے, نہ استخارہ ہے, نہ صلاۃ الحاجات ہے. کوئی مطلق نفل ممنوع ہونا جائز ہے. اوقات منہیان ہو ان کا لحاظ تو فرض ہے. اس کے بغیر جو شخص یہ نہ دیکھے کہ وقت جائز ناجائز اور ایسی رکعتیں مارتا ہے, امام مالک سے منقول ہے کہ وہ زندگی دنیا سے گزرے گا. کیونکہ شیعہ بھی شریعت سے انحراف ہے اور شریعت کی تابعداری نہ کرنا ہے. شریعت نے کہا کہ بس اب سورج نکل رہا ہے رک جاؤ, اور سورج نکل گیا اب دو رکعت پڑھیں گے تو اتنا ثواب ہے کہ یہ ثواب یہاں نہیں دیا جا سکتا, یہاں مل ہی نہیں رہا ہے. فرمایا حج اور عمرے کا ملے گا. یا خدا ہے, حج اور عمرے تو وہاں جا کے ہوتا ہے, دنیا میں کہیں بھی نہ حج ہو سکتا ہے نہ عمرہ ہو سکتا ہے. لا الہ الا اللہ دنیا کی زندگی میں امتحان یہی ہے کہ آدمی طہارت میں, صلات میں, عبادت میں, عہد و پیمان میں, انفرادی زندگی میں, اجتماعی زندگی میں شریعت کا اتباع کر لے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک خوبصورت کپڑا پیش کیا گیا جو دکھانے والے کے خیال میں بہت ہی اعلیٰ کپڑا تھا, بڑا بہترین تھا. لیکن آپ نے اسے دیکھا اور دیکھنے کے بعد واپس کیا. بخاری میں ہے آپ نے کہا ھذا لا ینبغی للمتقین, اللہ سے ڈرنے والے یہ کپڑے نہیں پہنتے. تو اس سے پتہ چلا کہ کپڑوں میں بھی تقسیم ہے. اللہ سے ڈرنے والے تو شریعت کو دیکھیں گے کہ یہ ریشم نہ ہو, یہ زنانہ نہ ہو, یہ ایسا نہ ہو کہ مرد زنانہ لگے اور زنانی مردانہ لگے. تمام آداب کا لحاظ ضروری ہے. مسائل اپنی جگہ مدلل لکھے ہوئے ہیں. محقق ابن الحمام نے شرح ہدایہ میں لکھا ہے کہ چھوٹے بچے کو بھی ایسا کپڑا پہنانا جو ناجائز اور حرام ہے, جیسے تصویروں والے کپڑے, جیسے غیر مسلموں والے کپڑے. پتہ نہیں چلتا ہے کہ یہ مومن کے گھر میں پیدا ہوا ہے یا بش اور بلیئر کے ہاں پیدا ہوا ہے. اپنی اور ملے گی وہ دین تو ملے گا ہی نہیں, اس سے پیسے نہیں آئیں گے, انسانیت سے پیسے آئیں گے. لڑکا ہے, جی جی لڑکا ہے, لباس ایسا پہنایا ہے جیسے لڑکی. بھئی لڑکے کو مردانہ لباس پہنانا ہے اگرچہ چھوٹا ہے, اور لڑکی کو زنانہ لباس پہنانا ہے اگرچہ چھوٹی ہے. شرائع تمام مسائل مدلل بیان کیے, الحلال بینا والحرام بینا. یہ سب مسائل ہیں. آپ کے بزرگوں نے, امت کے سرمایہ علماء نے محنت کر کے کیا کیا جزیات جمع فرمائی، کیا فروع اکٹھے کیے. وَشْكُرُوا لِلَّهِ، اللہ کا شکر کرو. اِن كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، کہ اس فانی زندگی میں تمہیں عبادت کا صحیح رخ نصیب ہو جائے. کتنے لوگ ہیں دنیا کے اندر جو ایمان لائے تو وہ بھی مرزا غلام احمد قادیانی پر، جو اکفر و کفار اور ہندوستان کی سرزمین کا اور اپنے وقت کا سب سے بڑا مرتد. ابھی حال ہی میں ایک تفصیلی خط میرے نام آیا ہے اور اس میں لکھا ہے کہ مجھے اسلام سے بڑی محبت تھی اور پھر میں ایک ایسے انسٹیٹیوٹ میں پہنچ گیا، وہاں میں نے ایمان کا اظہار کیا، یہ کیا وہ کیا، لیکن میں نے جو وہ طریقہ کار دیکھا پھر ان لوگوں سے پوچھا تو پتہ چلا کہ یہ احمدی لوگ ہیں. اور انہوں نے اس کو سب سے بڑی بات جو کہی وہ یہ کہی کہ اگر تمہیں ذلت اٹھانی ہے اور تمہیں غربت اور افلاس اختیار کرنا ہے تو پھر ان لوگوں کا اسلام مانو جو پرانے اسلام پر ہے، اور اگر تم نے اعلیٰ نوکری کرنی ہے، بہت بڑا بینک بیلنس اختیار کرنا ہے تو یہ احمدیوں والا نیا دین، ماڈرن دین، انگریزوں کے حکم پر جو تیار ہوا ہے اس پر رہو. یہ اس کو کہا، خط میرے نام موجود ہے، میں اس پر باہر کسی ملک سے آیا. دنیا امتحان گاہ ہے، اب لائنیں بنی ہیں، اسٹیشن قائم ہوئے ہیں، کیبلز بنے ہیں، ان میں تقریباً 90% غلط لوگ مسلط ہیں. اب ہم خود امتحان میں ہیں، ان پہ آنا ایک بلا، ان پہ نہ آنا 10 بلا اور 100 بلا. آپ حیران ہو جائیں گے ان کی باتیں سن کے، ایسا لگتا ہے جیسے اسلام کے نام پر اسلام کو مٹایا جا رہا ہے. ایک بات میں ایک میڈیا والا رائے دیتا ہے کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں، وہ آیت کے خلاف ہے. آیت کے خلاف تیری رائے کی کیا حیثیت ہے؟ اصحف الباب حدیث پوری امت کے ہم موجود ہیں، میڈیا کا ایک 2 ٹکے کا آدمی وہ اس پر تبصرہ کر رہا ہے لگا ہوا. نہ محدث، نہ مفسر، نہ فقی، نہ امام الجرح والتعدیل. بھائی ایک اسلامی کاز ہونا چاہیے، اسلام کے آن بان پر مشتمل توحید اور سنت اور اعلیٰ درجے کے فقہا جو انبیاء و مرسلین، صحابہ اور تابعین، مجتہدین اور محدثین کا سچا شناور ہو اور متبع صادق ہو، کہ وہاں بیٹھے اور بتائے کہ یہ زنادقہ کی لہر ہے، یہ سب ملحدین ہیں اور انہیں اسلام تو چھوڑا انسانیت کے ابجد کا پتہ نہیں. بہت مشکل وقت ہے اور بہت ہی بعض موقعوں پر زہر کی گھونٹ پینی پڑتی، لیکن مسلمانوں کو بچانا ہوتا ہے. بخاری شریف میں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنچے ہجری میں حدیبیہ مقام پر جب مشرکین کے ساتھ کچھ سالوں کا عہد کیا اور صلح حدیبیہ ہو گئی، تھوڑا سا آرام مل گیا آپ کو، آپ نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور آپ نے بادشاہان عرب و عجم اور زعماء قبائل اور دیگر جس قدر ذمہ داران زمانہ تھے ان کے نام خطوط لکھے کہ میں نبی برحق آیا ہوں اور مجھے اللہ نے توحید کے ساتھ مبعوث کیا ہے، یہ شرک اور یہ دنیا پرستی اس سے ہٹ کر اللہ کی وحدانیت، میری صداقت اور آخرت کے وقوع پر ایمان لے آؤ. مرد مردس خطوط مکاتیب النبی، 375 خطوط آپ نے لکھے اس زمانے میں، 375 خطوط لکھوائے. لیکن جب آپ نے خط لکھے اور پھر یہ آگے بڑھنے والے ہیں تو آپ کو کہا گیا انہم لا یقرؤون مکتوبا ما لم یکن مکتوما، یہ لوگ خط نہیں پڑھتے جب تک کہ مہر نہ ہو. فاتخذ خاتما، آپ نے کہا چلو مہر بنوا، دیکھیں لوگوں کی ضرورت کی، آپ نے کہا مہر بنوا. تو کبھی کبھی عالمی روش کا خیال رکھنا پڑے گا, اور یہ اسلام کی تعلیم کا تقاضا ہے, جامعیت کا تقاضا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے جب تشریف لے آئے تو چونکہ مدینہ سے چل کے آئے تھے اور مسافر تھے, تو منا میں, مزدلفہ میں اور عرفات میں, حضرت ظہر اور عصر عرفات میں اور عشاء مزدلفہ میں قصر پڑھتے تھے دو رکعت. یہ حکم بھی ہے, مسافر تو دو پڑھے گا. اس زمانے میں قبائل انتظار میں ہوتے تھے کہ ہم ایمان خلیفہ عادل کے ہاتھ پہ لائیں گے. حضرت عثمان کے ہاتھ پہ لاکھوں لوگ مسلمان ہوئے, کلمہ پڑھا. مسئلہ سن لو ذرا, اور حضرت عثمان کے ساتھ نمازیں پڑھتے رہے. اس کے بعد جب وہ چلے گئے تو اگلے سال تک ظہر اور عصر دو دو گھر جا کے, اور عشاء دو کہ ہم نے خلیفہ کے پیچھے پڑھی. تو حضرت عثمان سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ یہ کیا ہو گیا, یہ تو ہم مسافر ہونے کی وجہ سے پڑھ رہے ہیں, ورنہ عصر ظہر عصر تو چار چار ہے اور عشاء چار رکعت ہے. تو حضرت عثمان نے تینوں مقامات پر مکانات خریدے تاکہ وطن اصلی بن جائے. جب آدمی کی ملکیت موجود ہو تو وہ وطن اصلی ہے. وعلیہ الفتوی وہو المعتمد. حضرت عثمان جب آتے تھے وہاں سب جگہوں میں پوری نماز پڑھتے تھے تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے. خامخواہ کی جو ہے نا چار کی جگہ دو کا پروپیگنڈا ہو رہا ہے, وہ غلط ہو رہا ہے. لا الہ الا اللہ, دنیا امتحان گاہ ہے. ایمان کے ساتھ بچ نکلنا, نیک اعمال کی پونجی کے ساتھ نکلنا اللہ کا خاص فضل ہے, اللہ نصیب فرمائے. اگر زندگی رہی, خیر و عافیت رہی, تو اسی موضوع کو میں اس سے زیادہ مبسوط طریقے سے انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعہ بیان کروں گا. وآخر دعوانا
اللہ اکبر. اللہ اکبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله.
جل وعلا, وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه إلى وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد, يا أيها الناس وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات, واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات, عليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة, ومن أطاع الله والرسول فقد رشد واهتدى, ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. وإياكم ومحدثات الأمور, فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الدين عند الله الإسلام, ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أخرج الشيخان في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال الدين والنسيئة. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب الرؤوف الرحيم. أحمدك حمد الحامدين وأشكرك شكر الشاكرين. اللهم صل وسلم على نبي النبيين ورسول المرسلين سيد الأولين والآخرين سيد الأولياء والمتقين سيد الغرر المعجلين سيد الشفعاء يوم الدين وعلى آله وأصحابه أفضل الخلائق بعد النبيين. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغزهم فبغزي أبغزهم، خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اللہ تعالیٰ آپ کو اور انور شاہ کو صحت جزاک کو لگ رہا چاہیے کہ شادی کے لیے استخارہ کرنا ہے، استخارے کا بہترین طریقہ عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر اس دن کم کھانا کھائے اور دودھ وودھ پی لے، صاف ستھرے کپڑے پہن لے، اور پھر دو رکعت نفل بنیے تو استخارہ پڑھ لے، پھر استخارے کی دعا پڑھ لے، اور اس کام کا جس کے بہتری ڈھونڈنے یا اچھا ہونے کی آپ اللہ سے خیر مانگتے ہیں، اور اسی وضو کے ساتھ آپ سو جائیں اور ایسا کرتے رہیں کئی دن تک، یہاں تک کہ آپ کو اشارہ ہو جائے یا آپ کا دل مطمئن ہو جائے وہ معاملات بن گئے اور بات آگے بڑھتی گئی تو ببرکت استخارہ، اور اگر وہ معاملہ پیچھے ہٹ گیا یا حالات ناسازگار ہوئے یہی استخارہ ہے، بچ گیا. استخارہ خود کیا جاتا ہے، کسی اور کے ذریعے استخارہ غلط فہمی ہے. ایک بیوہ خاتون جس کا کوئی کمانے والا نہیں، شوہر بینک کا ملازم ہے، اس کا جو پیسے ملا ہے وہ فیکس کر کے اپنا روزگار اپنے دو بچوں کا گزارا، یہ حرام ناجائز ہے. باقی جو باتیں آپ کریں وہ کرتے رہے، لیکن وہ سود اور حرام کھا رہی ہے اور معصوم بچوں کو کھلا رہی ہے. سود کسی کے لیے جائز نہیں ہو سکتا. اب وہ شوہر کی وفات کے 5 سال بعد بینک میں شوہر کی جگہ ملازمت کرنا چاہتی ہے، وہ ایک علیحدہ عذاب ہے. یونس حسین صاحب کی اہلیہ کا آپریشن ہوا، اللہ صحت شفا دے. کیسے رہے گا سبکشتے خالی جگہ گمرہ دی گئی. ٹھیک، ہاں. اب کون سی پرچیاں اٹھائی آپ نے؟ جو آپ نے دی وہ کیوں دی؟ واپس ہوگی. ہاں، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی وسلم علی النبی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وسلم علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی